بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. گزشتہ سے پیوستہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتها، جس کی ابتدا میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بطور مقدمہ چار مسائل کا تذکرہ کیا: علم، عمل، دعوت اور صبر، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. پھر امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے بطور تمہید تین مزید مسائل کا تذکرہ کیا جن پر عمل کرنا ضروری تھا. ایک مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ عز وجل نے ہمیں جہاں رزق دیا ہے وہاں ہماری روحانی غذا کے لیے رسول بھیجا ہے. جس نے اس کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا مسئلہ، اللہ عز وجل شرک سے کبھی راضی نہیں ہوتے، خواہ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو شریک بنائیں یا کسی مقرب فرشتے کو شریک بنائیں. تیسرا مسئلہ، جو اللہ عز وجل کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول کی رسالت کو مانتے ہوئے اطاعت بجا لاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے پھر تین بنیادی اصولوں کا آغاز کیا، جس میں سب سے پہلا اصول اللہ کی معرفت، ہم نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا. پھر انہوں نے دوسرے اصول کا آغاز کیا، دین اسلام کی معرفت. پھر اسلام اور ایمان اور احسان اور اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان پہ ہم نے گفتگو کی. تیسرا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، جس میں امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے جہاں نام بیان کیا، نسب نامہ بیان کیا، عمر بیان کی، اور آپ کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی بات کی، جس کے بارے میں آپ گفتگو سن چکے. یہاں بڑے ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ، ثلاثۃ الاصول وادلتها، اس قدر گراں قدر یہ صحیفہ اور رسالہ ہے، اگر اس کی منطقی ترتیب تھوڑی سی درست ہو جائے تو یہ اور انفع بن سکتا ہے. کہ جس طرح ہم نے رب کا تعارف کیا، دین اسلام کا تعارف کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف اسی تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے صرف نام کا تذکرہ کیا اور نسب نامے کا، لیکن ہم امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ، ان کی عبارت بعثہ اللہ الی الناس کافہ، یہ پیج نمبر 43 پہ ہے آپ کے، اللہ عز و جلال نے انہیں پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا. یہاں سے ایک چھوٹا سا تحویلہ لیں گے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ کی رسول کی. خصوصیت کیا ہے؟ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ. ہر نبی کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے اور جگہ کے لیے خاص آتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ، اور مجھے اللہ نے پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا. صحیح بخاری 335، صحیح مسلم 521. اس جملے کے سامنے ہم دو قسم کے خصائص آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ ایک مسلمان کے ذہن میں آ جائے، آپ کے معنوی خصائص اور آپ کے تخلیقی خصائص. معنوی خصائص میں سے ایک خصوصیت آپ نے یہ لکھی کہ اللہ کے رسول پوری کائنات کے لیے رسول تھے، جبکہ ہر نبی کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی جگہ کے لیے مبعوث کیا جاتا. دوسری خصوصیت، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ایک مہینہ دشمن دور ہوتا تو اس کے دل میں اللہ کے رسول کا رعب ڈال دیا جاتا. تیسری خصوصیت، جعلت لی الارض مسجدا. پوری روئے زمین کو اللہ کے رسول کے لیے مسجد بنا دیا گیا، جو کسی کے لیے نہیں تھا. پہلے لوگ معبد خانے میں نماز پڑھتے. چوتھی خصوصیت، احلت لی المغانم. میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا. ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی. پانچویں خصوصیت، اعطیت الشفاعة. مجھے شفاعت عطا کی گئی. یہ ایک ہی روایت میں چار چیزیں آئی ہیں. صحیح بخاری 5 چیزیں 438، صحیح مسلم 521. ایک چھٹی خصوصیت ہے، اعطیت مفاتیح الارض. زمین کی چابیاں مجھے دی گئیں، یعنی فتوحات کی خوشخبری. ساتویں خصوصیت، سمیت احمد. میرا نام احمد رکھا گیا جس کی تعریف پوری کائنات سے زیادہ ہوگی. آٹھویں خصوصیت، جعلت امتی خیر الامم. میری امت کو ہر امت سے افضل بنایا گیا. سلسلہ صحیحہ 3939، مسند احمد 763. نویں خصوصیت، اعطیت جوامع الکلم. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. دسویں خصوصیت، وختم بی النبیون. میرے ساتھ نبوت کا مبارک سلسلہ مکمل ہوا اور ختم ہوا. مسند احمد 9326. گیارہویں خصوصیت، اعطیت هذه الآیات من آخر البقرة من کنز تحت العرش. سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے میں سے مجھے عطا کی گئیں. صحیح مسلم 522، سلسلہ صحیحہ 1482. بارہویں خصوصیت، اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال. پوری تورات کے بدلے مجھے سات لمبی صورتیں عطا گئیں. مکان الزبور المئین، اور زبور کی جگہ مجھے مئین عطا کی گئی، جن کی 100 سے زائد آیتیں. انجیل کی جگہ مجھے سورۃ الفاتحہ اور بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی گئیں. وفضلت بالمفصل. اور سولہویں خصوصیت، پندرہویں خصوصیت، مفصل صورتوں کے ذریعے مجھے تمام کتابوں پر فضیلت دی گئی. سلسلہ صحیح 1480. ایک سولہویں خصوصیت ہے، انا سید ولد آدم. میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں. سترویں خصوصیت، انا اول من ينشق عنه القبر, سب سے پہلے میری ہی قبر کو کھولا جائے گا. 18ویں خصوصیت, انا اول شافع و اول مشفع, میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا. صحیح مسلم 5899, صحیح الجامع 1467. 19ویں خصوصیت, بیدی لواء الحمد, میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. 20ویں خصوصیت, آدم فمن سواہ الا تحت لوائی, آدم سے لے کے 124,000 پیغمبر میرے جھنڈے تلے ہوں گے. صحیح الجامع 1468, سلسلہ صحیحہ 1571. 21ویں خصوصیت, اعطیت الکوثر, مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا. سلسلہ صحیحہ 2513. 22ویں خصوصیت, انا فرطکم علی الحوض, سب سے پہلے حوض کوثر پہ میں آؤں گا. من ورد شریبا ومن شرب لم یظما ابدا, جو آئے گا وہ پیے گا اور جو پی لے گا دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. 23ویں خصوصیت, انا اول من یأخذ بحلقة باب الجنة فأعقعقها, سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. صحیح مسلم 5928, اس میں حوض کوثر پہ آنے کا تذکرہ ہے اور دروازہ کھٹکھٹانے کی حدیث. صحیح الجامع 1459, سلسلہ صحیحہ 1570. 24ویں خصوصیت, انا اول من یقرع باب الجنہ, سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. صحیح الجامع 1450, سلسلہ صحیحہ 1570. 25ویں خصوصیت, انا اول من یفتح له باب الجنہ, سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. صحیح الجامع 7118, سلسلہ صحیحہ 2411. 26ویں خصوصیت, انا اول الناس یشفع فی الجنہ, سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا. صحیح الجامع 1457, سلسلہ صحیحہ 1570. ایک سفارش وہ ہے جو سب کی ہوگی, ایک ہے جنتی کی جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول سفارش کریں گے. 27ویں خصوصیت, اعطیت 70,000 یدخلون الجنہ بغیر حساب, 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے میری امت میں سے جنت میں جائیں گے, جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے, ایک ہی دل ہوگا سب کا, یہ 4,90,000,000,000 ایک ہی بات سوچیں گے. سلسلہ صحیحہ 1484. اور 28ویں خصوصیت, وثلاث حسیات من حسیاتی, اللہ عز و جلال 3 چلو بھر کے جنت میں ڈال دیں گے, یہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکالا. تو 28 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, تو ان 28 خصوصیات کو جو معنوی خصوصیات ہیں یاد رکھنا چاہیے. آپ کی کچھ تخلیقی خصوصیات بھی ہیں جو اللہ عز و جلال نے آپ کو عطا کی. اگر کسی کو خواب میں نظر آئے تو حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان الشیطان لا یتمثل بی, شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. جامع الترمذی 2280, صحیح مسلم 2266. من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے حقیقت میں دیکھا. شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک امتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے پہچانوں گا. کتنے لوگ آج کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے, انہوں نے عینک لگائی ہوئی تھی. ارے اللہ کے نیک بندے, آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شہالمی سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کیسے تھا, اس کے بارے میں آپ کو 10 نقاط لکھنے ہوں گے. نمبر 1, کان ضخم الہام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا ہی متوازن تھا. صحیح الجامع 4820, سلسلہ صحیحہ 2052. نمبر 2, کان ضخم الرأس. آپ کا سر مبارک صرف متوازن نہیں تھا بلکہ بڑا مضبوط بھی تھا. جامع ترمذی 3637. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر جو بال تھے, شعرہ یضرب منکبیہ, کندھوں تک تھے. اور چوتھی بات, کان شعرہ دون الجم, کندھوں تک پہنچتے ہوئے سر کے بال. وفوق الوفرہ, جمہ سے کم اور کانوں کے لو سے ذرا نیچے. تین طرح کے بال آپ رکھتے تھے, جمہ, لمہ, وفرہ, کندھوں تک, کانوں کی لو تک, اور کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال, لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنی, کانوں کی لو تک آپ کے بال پہنچتے. اور بعض روایات میں جامع ترمذی کی روایت ہے, الی انصاف اذنی, ایک چوتھی طرح کے بال بھی اپنے کانوں کے درمیان تک بال رکھے. 3623, آپ کے بال شدید سواد شعر, بہت ہی کالے بال تھے. آپ کے بال رجل شعر, یوں محسوس ہوتا جیسے کنگھی کیے ہوئے بال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, کان شعرہ رجلا لیس بجعد قطط, گنگریالے تو تھے لیکن بہت زیادہ نہیں تھے. ولا سبط, بالکل سیدھے کھڑے بال بھی نہیں تھے. اور یہ کنگھی کیے ہوئے بال, ان کی شیپ کیا تھی؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 14189, آپ نے مانگ نکالی ہوتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, كنت اذا اردت ان افرق راس رسول اللہ صدعت الفرق من یافوخه وارسل ناصیته بین عینی. میں جب بھی آپ کو کنگھی کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کس طرح کرتی؟ مانگ نکالنے کے لیے آپ کی پیشانی مبارک کے درمیان سے آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال, جن میں صرف 14 بال سفید تھے, باقی سب کے سب سیاہ بال تھے. آپ کا چہرہ انور, کان احسن الناس وجہا, کان حسن الوجہ, جامع ترمذی 3623, انتہائی خوبصورت. احسن الناس وجہا, کل کائنات سے حسین چہرہ. مثل السیف, آپ کا چہرہ تلوار کی طرح. صحابی آگے کہتے ہیں, لا بل کان مستدیرا, بلکہ گلائی تھی اس میں. مثل الشمس والقمر, جیسے سورج اور چاند ہیں. صحیح بخاری 3359, صحیح مسلم 2339. امام ابن حجر فرماتے ہیں, جہاں تلوار کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح اللہ عز و جلال نے آپ کا چہرہ انور لمبائی میں بنایا, لیکن چمک میں اور اس طرح گلائی میں سورج اور چاند کی طرح بنایا. آپ کا چہرہ, صحابی کہتے ہیں, ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ كأنما الشمس تجري في وجهي. یوں محسوس ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے پہ چل رہا ہے. ابن حبان 6286. ربیع بنت معوذ بن عفراء جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا, بیٹا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعة, اگر آپ دیکھتے تو یوں لگتا کہ سورج آ رہا ہے. سنن الدارمی 6.5. كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ایک اور صفت, آپ جب خوش ہوتے تو یوں لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. صحیح الجامع 4739. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا تو کہتے ہیں کأنه ورقة مصحف, جسے قرآن مجید کا ایک ورق ہے. سنن ابن ماجہ 1624. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, جب بھی آپ مسکراتے یوں محسوس ہوتا کہ چودھویں رات کا چاند مسکرا رہا ہے. آپ کا رنگ جو اللہ عزوجل جلال نے بنایا, كان أزهر اللون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری رنگ تھا. كأنما صيغ من فضة, یہ سنہری رنگ کی دلیل صحیح الجامع 4798. كأنما صيغ من فضة, یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہے. صحیح الجامع 4619. ليس بأبيض أمحق, نہ تو بالکل دودھیا رنگ تھا, ولا آدم, اور نہ ہی گندمی رنگ تھا, بلکہ سنہری اور سفید. جامع الترمذی 3623. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی مفاضل جبین, بڑی کشادہ پیشانی تھی. ادب المفرد 1115. آپ کی مبارک پلکیں بہت لمبی تھی. کان اہدب اشفار العینین, اور دوسری روایت میں آتا ہے کان اشکل العین, آپ کی سیاہ آنکھیں جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے تھے. صحیح بخاری 3359. صحیح مسلم 2344. عظیم العینین, آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں. مشرب العین بحمرہ, آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں کچھ سرخی تھی. جامع الترمذی 3637. اکحل العینین, آپ سرمگئی آنکھیں والے تھے, یعنی یوں لگتا تھا کہ سرما ڈالا ہوا ہے. آپ کے رخسار کے متعلق اسیل الخدین, آپ بڑے کشادہ رخسار والے تھے. اور آپ کے منہ مبارک کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے 3359, ضلیع الفم, کشادہ دہن تھے. صحیح مسلم 2339. اور آپ کے دانت مبارک کے متعلق حسن الثغر, سامنے کے دانت بہت خوبصورت تھے. حسن الضحک, انتہا درجے کا یونیک مسکرانا آپ کا تھا. آپ کی داڑھی کے متعلق پانچ الفاظ وارد ہوئے ہیں, کان کثیر شعر اللحیہ, آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے. عظیم اللحیہ, آپ کی داڑھی بڑی تھی, بڑی. صحیح الجامع 4825. ضخم اللحیہ, آپ کی داڑھی بھاری تھی. مسند احمد 967. كان كس اللحية, آپ کی داڑھی گھنی تھی. صحیح الجامع ملأت لحيته ما بين هذه لا هذه قد ملأت نحرا. صحیح الجامع, آپ کی داڑھی مبارک کے بال آپ کی مبارک گردن کے دائیں بائیں سامنے اس کو ڈھانپتی تھی. آپ کے کندھوں کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں بعید ما بین المنكبين, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوڑے کندھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. مثل بیضۃ الحمامۃ, کبوتری کے انڈے کی طرح. ولونها لون جسدی, لیکن رنگ اس کا جسم اطہر جیسا تھا. کأنہ سبیکۃ فضہ, یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کی ڈلی ہو. Sahih Bukhari 3359, Sahih Muslim 2339. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے متعلق حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی 2095، کہ نشبی حضرائین، بڑے مناسب اور متوازن بازو تھے. آپ کے ہاتھوں کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2339. میں مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ. صحیح بخاری 1872. میں نے موٹا ریشم اور باریک ریشم اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنی آپ کے ہاتھ تھے. آپ کی ہتھیلیوں کے بارے میں ایک دوسری حدیث جامع ترمذی کی 3637، کان شأن الکفین والقدمین. آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پرگوشت اور مضبوط تھے. آپ کے قدم مبارک کے متعلق صحابی روایت کرتے ہیں، منحوس العقیبین، تھوڑے گوشت والی ایڑیاں تھیں. صحیح بخاری 3359. کان اذا وطئ بقدمی وطئ بکلی. آپ آدھے پاؤں پہ نہیں، پورے پاؤں کا وزن ڈال کے چلا کرتے تھے. صحیح الجامع، کان اذا مشى تکف، 4798. جب بھی آپ چلتے معمولی سا آگے کی طرف جھکتے ہوئے تیزی سے چلتے. کانما انحط من صبب، یوں لگتا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں. جامع ترمذی 3637. کان الارض تطوى له، یوں لگتا کہ زمین سکڑتی جا رہی ہے جہاں وہ جا رہے ہیں. ابن حبان 6286. کان لا يلتفت وراءه اذا مشى، جب بھی چلتے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. صحیح الجامع 4870. آپ جب بھی چلتے، مشى اصحابه امام، صحابہ آگے چلتے، وتركوا ظهره للملائكه، اور فرشتوں کو پیچھے چھوڑتے کہ وہ حفاظت کریں گے. صحیح الجامع 4787. آپ کا قد مبارک لیس بالطویل البائن، نہ بہت زیادہ لمبے، ولا بالقصیر، نہ بہت زیادہ چھوٹے، وہو الی الطول اقرب، آپ درمیانے قد جو لمبائی کی طرف غالب ہو. آپ کا پسینہ مبارک کان عرق اللؤلؤ، جب آپ کو پسینہ آتا تو یوں لگتا کہ آپ کے جسد اثر سے موتی گر رہے ہیں. صحیح الجامع 4798. صحیح بخاری 1872. عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں تھی جتنی آپ کے پسینہ اثر میں تھی. آپ کی ہڈیوں کے جوڑوں کے متعلق سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، جامع ترمذی 3637، کان ضخم القرادیس، آپ کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط، متوازن اور چوڑے تھے. اور سیدنا حسان ابن ثابت نے ان ساری حدیثوں کا خلاصہ، جو 42 حدیثیں آپ نے سنی، 52 حدیثیں سنی، ان کا خلاصہ 4 لفظوں میں پیش کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ. کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے خوبصورتی کا جو معیار تھا اللہ نے وہ سارا یہاں پورا کر دیا. اور اسی بات کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عذرائے تفنن خوش ہو کر ابو کبیر حزلی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی آپ کو دیکھ کر، فلما رأيت الى اسارير وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. میں جب بھی اللہ کے رسول کو دیکھتی ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کالی گھٹاؤں سے اچانک سے چاند سامنے آ گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ عزوجل جلال نے انہیں مبعوث کیا ہے پوری امت کے لیے، بعثہ اللہ الی الناس کافہ. پھر آگے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ ذو الجلال نے تمام رسولوں کو مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے بھیجا۔ والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوف دلانے والے بنا کر اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور ساتھ ہی امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں، وَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور وہ خاتم النبیین ہے، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نوح، اس بات کی دلیل کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، بے شک ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھی وحی بھیجی۔ آخری پہرے سے پہلے تین باتیں جو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ موت کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا اور بدلہ دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن النسائی 2085، يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، لوگ تین طرح قیامت کو اکٹھے کیے جائیں گے، راغبین راہبین، رغبت کرنے والے ڈرنے والے، اثنان على بعیر کسی اونٹ پہ دو، وثلاث على بعیر کسی پہ تین، واربعۃ على بعیر کسی اونٹ پہ چار، وعشرۃ على بعیر کسی پہ دس بیٹھے ہوں گے، وتحشر بقیتهم النار، اور ساری دنیا کو آگ پیچھے ہوگی اور کھینچتی آ رہی ہوگی، تقیل معهم حیث قالوا، جہاں انہوں نے قیلولہ کرنا ہوگا آگ بھی رک جائے گی، وتبیت معهم حیث باتوا، رات ہوگی تو آگ تھم جائے گی، وتصبح معهم حیث اصبحوا، وتمسی معهم حیث امسوا، جس طرح وہ رات گزاریں گے رات کو بھی تھم جائے گی، صبح اور شام ان کے ساتھ ہی آگ مدم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2790، یحشر الناس یوم القیامة علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لأحد، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، علی ارض بیضاء عفراء، سفید زمین پر، اور وہ سفید زمین کیسے ہوگی؟ کہ قرصۃ النقی، ایسی خالص ٹکیا جس میں کوئی نشان نہ ہو۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب تو ہوگا، قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا۔ اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول کو نماز میں یہ دعا پڑھتے سنا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے 849، میں نے کہا اللہ کے رسول حساب یسیر یہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ ذو الجلال انسان کے حساب کو دیکھے گا اور تجاوز کرے گا، پوچھے گا نہیں، جس کو پوچھ لیا من نوقش الحساب فقد عذب، وہ تو مارا گیا۔ پانچ سوالوں کا جواب جب تک نہیں انسان دے گا، قدم نہیں حرکت کر سکے گا۔ صحیح الجامع 7299۔ اچھا یہ بتاؤ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے آیا، کہاں اس کو خرچ کیا، جو علم سیکھا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. دوسری بات امام محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے آخری پیغمبر بنایا، وہ خاتم النبیین ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 224، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اولہم نوح، اللہ عزوجلال نے سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنایا. وبشر بی المسیح ابن مریم، اور میری خوشخبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ورأت امی فی منامها انه خرج من بین رجلیها سراج اضاءت له قصور الشام، میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاؤں کے درمیان سے ایک ایسا چراغ نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اقرار کیا، صرف قرآن کی آیت نہیں، سنن ابی داود 4252، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جامع ترمذی 2219، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ قبیلے میری امت میں سے مشرکوں سے نہیں ملیں گے اور لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبیوں نے ایک دعویٰ کریں گے. اور پھر فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي. تیسری روایت صحیح بخاری کی ہے 3535، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جس نے خوبصورت گھر بنایا ہو، ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، لوگ اس گھر کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کاش یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی. انا اللبینہ وانا خاتم النبیین، وہ نبوت کا گھر مکمل کرنے والی اینٹ میں ہی ہوں، وانا خاتم النبیین وانا خاتم النبیین، دونوں اعراب پڑھنا جائز ہے کیونکہ دونوں قراءتیں متواتر ہیں، اور میں خاتم النبیین ہوں. صحیح مسلم کی ایک چوتھی روایت ہے 2287، جس میں لفظ ہیں فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِينَةِ، میں اینٹ کی وہ جگہ ہوں، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءِ، میں آیا اور انبیاء کے مبارک سلسلے کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا. ایک پانچویں روایت ہے صحیح بخاری کی 3455، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے ان کے لیے، مانیٹرنگ، حسن انتظام، حسن تدبیر. كلما هلك نبی خلفه نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو اللہ ایک اور بھیج دیتے. وانه لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 4258، فی امتی کذابون دجالون 27 منہم 4 نسوہ، میری امت میں دجال اور کذاب جھوٹے لوگ آئیں گے، 4 عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گی. وہنی خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسودانسی اور صفاح دونوں نبیوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا دو دو نمازی امتیوں پر معاف کر دیں، تو دونوں کا اتفاق ہوا اور انہوں نے دو نمازی امت پر معاف کی. دونوں نبی اکٹھے ہوئے، جب واپس آئے تو میاں بیوی بن چکے تھے، کہ وحی آئی ہے کہ ایک دوسرے سے نکاح کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 8ویں حدیث میں فرمایا صحیح مسلم 523، ختم بی النبیون، انبیاء کا سلسلہ مکمل کیا گیا میرے ساتھ. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 2354 وَأَنَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، میرا نام العاقب ہے جس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک نویں حدیث، دسویں حدیث جس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد 13824 اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. ایک گیارہویں حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صحیح الجامع 7875، میں آخری نبی اور میرے صحابہ تم آخری امت. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، صحیح الجامع 5284، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو اللہ کے قرآن نے بھی اس کی بات کی کہ اب خاتم النبیین، اللہ کے رسول نے بھی متعدد جگہ جن میں 12 جگہوں کا تذکرہ ہم نے کیا کہ آپ نے خود بھی اقرار کیا کہ میں خاتم النبیین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیر خاص کے سامنے بھی اس کا اقرار کیا، جامع ترمذی 3730، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا مقام وہی ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کے پاس تھا. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا. موسیٰ کے بعد تو ہارون کو بھی نبی بنایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کے متعلق یہ بات بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال پوری کائنات سے یہ اقرار کروائیں گے. صحیح بخاری 471، صحیح الجامع 1466، لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت، یا انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے. لوح محفوظ میں بھی اللہ جلال نے ایسے ہی لکھا، ابن حبان کی روایت ہے 6404 انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں بھی خاتم النبیین ہی لکھا ہوں. وان آدم لمنجدل فی طینتہ، اور اس وقت سے مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا نہیں کیا تھا، وہ مٹی ہی تھی، ابھی روح نہیں ڈالا تھا. آخری جملہ جو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وافترض اللہ علی جمیع العباد الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، اللہ جل جلال نے تمام بندوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں اور اللہ جل جلال پر ایمان لائیں. قال ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی الطاغوت، طاغوت کا معنی یہ ہے ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، جس چیز کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جاری ہو اور اس کی حد سے تجاوز کر جائے. پھر امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے والتواغیت کثیرون، اور طاغوت تو بہت زیادہ ہیں، ورؤوسهم خمسہ، اور پانچ طاغوت جو تمام طاغوتوں کے سردار ہیں. ابلیس لعنہ اللہ، سب سے بڑا طاغوت ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو. ومن عبد وهو راض، دوسرا طاغوت جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس پہ راضی ہو. اور تیسرا طاغوت ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو. چوتھا طاغوت وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الْغَائِبِ، وہ شخص جو علم غیب کا ذرا سا بھی دعویٰ کرتا ہو. شَيْئًا. اور پانچواں طاغوت وَمَنْ حَكَّمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ، جو اللہ عز الجلال کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس بات کی دلیل اللہ عز الجلال کا فرمان ہے، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا. لَا انفِصَامَ لَهَا، جو اسے چھوٹنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ذو الجلال سننے والا جاننے والا ہے. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. وَفِي الْحَدِيثِ، اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں، رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةِ، معاملے کا سرہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اور اسلام کی کوہان، اس کی بلندی، الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. واللہ اعلم تمت الاصول الثلاثہ، یعنی لکھیے تمت ثلاثۃ الاصول وادلتها، ثلاثۃ الاصول وادلتها، یہاں کتاب مکمل ہوئی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان جملہ باتوں کو جو آپ نے سنی، ان کو سمجھنے اور پھر عمل میں لانے اور پھر صحیح صحیح اس کو آگے پڑھانے پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ عز الجلال ہمیں وہ عقائد نصیب فرمائے جن عقائد پہ اللہ عز الجلال کے پیغمبر نے زندگی گزاری اور صحابہ نے زندگی گزاری. اسی عقیدے کو منہج سلف اور عقیدہ سلف کہتے ہیں. الصحابہ والتابعون وتبع الاتباع، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ، اور اسی کو ہی عقیدہ سلفیہ کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.